السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ اور انجینئر ہیں واسکو ولرج۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سنتے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا پروگرام سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں، ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-789۔ پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں، آئیے ایک نظر ان پر ڈالتے چلیں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور بھارت کی قیادت بھی اس اجلاس میں شریک ہے۔ ہماری ساتھی سارا زمان اس کوریج کے لیے نیو یارک میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے کیا ہوا انٹرویو بھی سنوائیں گے، جسے سارا زمان نے کل ہی کیا۔ افغانستان کی مذہبی علماء کونسل کے وفد کا پاکستان کا دورہ کیا جا رہا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے سعودی عرب اور یو اے ای کو انتباہ جاری کیا ہے۔ اور امریکہ میں جج کیوانو کی سپریم کورٹ کے لیے نامزدگی اور ڈاکٹر فورڈ کی ان کے خلاف سینٹ میں شہادت، کیا معاملہ ہے، کس طرف جائے گا، کیا نتائج ہوں گے، سب موضوعات پر بات کریں گے اپنے ماہرین کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم بات کریں گے، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ سارا زمان سے ہم آپ کی بات کروائیں گے، براہ راست آپ کو نیو یارک لے چلیں گے، ان سے بات ہوگی، لیکن اس وقت وہ کسی پریس کانفرنس میں ہیں، جس کے بعد ان سے ہم بات کریں گے۔ آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی ہائی پیس کونسل کے بارے میں، جس نے کہا ہے کہ افغانستان کی مذہبی علماء کونسل کا 7 رکنی وفد اسلام آباد میں ہے۔ پاکستان میں دونوں ملکوں کے مذہبی علماء ایک مشترکہ کانفرنس کرنے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں سے بات کرنے سے پہلے کچھ تفصیل اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
امریکہ کے بڑے کچھ واضح مطالبات ہیں، پاکستان ٹھوس طریقے سے کیا کر کے دے؟
ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ محمد جلیل نے اپنی رپورٹ میں جو بات کہی ہے، وہی ہم آپ کو سنواتے ہیں تاکہ اس کے بعد ہم اپنے ماہرین سے رائے لے سکیں۔
پاکستان کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذہبی علماء کے وفود کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کی طرف سے 6 علماء شریک ہوئے۔ تاہم عہدیدار نے اس اجلاس کے بارے میں مزید تفصیل بیان نہیں کی۔ قبل ازیں افغانستان کے ہائی پیس کونسل کے ترجمان سید احسان طاہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذہبی علماء کے مابین پاکستان میں ایک مشترکہ اجلاس منعقد کرنے کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے افغان علماء پر مشتمل ایک وفد افغان علماء کونسل کے رکن مولوی عطاء اللہ لدن کی قیادت میں اسلام آباد میں موجود ہے۔ احسان طاہری نے مزید کہا کہ رواں سال مئی میں انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں پاکستان، افغانستان اور انڈونیشیا کے علماء کے مابین منعقد ہونے والے اجلاس کے دوران اس بات کا فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء ایک باہمی اجلاس میں شامل ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی اور افغان علماء کے درمیان جمعے کو ہونے والی ملاقات افغانستان پاکستان ایکشن پلان فار پیس اینڈ سالیڈیریٹی کے فریم ورک کے تحت ہوئی ہے۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ڈاکٹر ایاس نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے علماء دونوں ملکوں کو درپیش مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہونے والی کوششوں میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔
دیکھیں، یہ جو پورا خطہ ہے اس میں دینی طبقے کا بڑا اثر و رسوخ ہے، علماء کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اور علماء کے اثرات پڑتے ہیں مختلف پالیسیوں پر، اور داخلہ پالیسی پر بھی، خارجہ پالیسی پر بھی۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ڈپلومیسی میں دینی طبقہ جو ہے، علماء جو ہیں، ان کو شامل کیا جائے۔ اس وجہ سے اس قسم کی تقریب کی یا اس قسم کے سیشنز کی بڑی اہمیت ہے۔
یہ تھے محمد جلیل اسلام آباد سے، جو ہمیں اس ہائی پیس کونسل کے وفد کے اجلاس کے بارے میں بتا رہے تھے اور ان مقاصد کے بارے میں بھی جو مقصود ہیں اس کونسل کے اجلاس کے نتیجے میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں ڈاکٹر عاصم یوسف زئی ہیں، جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں، علاقے کے معاملات کو جانتے ہیں اور امریکہ کے حوالے سے بھی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر عاصم، آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان اور افغانستان جہاں مذہب کے نام پر بھی سیاست کی جاتی ہے، علماء کے ایسے اجلاس کے انعقاد سے کوئی مثبت نتیجہ حاصل ہوتا دیکھتے ہیں آپ؟
میں تو کوئی مثبت نتیجہ شارٹ ٹرم میں تو نہیں دیکھتا ہوں، شاید لانگ ٹرم میں کوئی نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہو جائے۔ لیکن جیسے کہ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا، جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, کہ اس علاقے میں جو مذہبی لوگ ہیں ان کا اثر ہوتا ہے جنرل پبلک پر, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اور ہم دوسری طرف جب دیکھتے ہیں کہ طالبان نے پہلے بھی اس طرح کے مطلب کانفرنسز ہوئے ہیں جس میں طلب جو علماء ہیں انہوں نے ایون فتویٰ بھی دیا ہے طالبان کے خلاف, لیکن اس کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ ہے کہ زیادہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے کانفرنسز جو ہیں اس سے کوئی اچھے نتائج برآمد ہوں گے. لیکن ضرور ایک کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر اس طرح سے مطلب کچھ طالبان بھی اگر بات چیت کرنے پر آمادہ ہو جائیں اس کے نتیجے میں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ طالبان جو ہیں انہوں نے اس طرح کے جو کانفرنسز ہیں اس کے بعد ان کو مسترد کیا تھا, پہلے بھی مسترد کیا تھا اور اب بھی میرے خیال میں وہ مسترد ہی کریں گے. ان کا جو خیال ہے وہ یہ ہے, ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے طالبان کا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. وہ جو ہے وہ ان کی تنخواہیں دیتے ہیں, وہ ان کو بلاتے ہیں, وہ ان کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر جو ہے یہ ہمارے خلاف کچھ بول دیتے ہیں.
اچھا,
اس وجہ سے جی
اس پہ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنا تھا ڈاکٹر نادر بخت نے پاکستان سے اور ڈاکٹر حسین جاسا نے جرمنی سے. ان کے ساتھ رابطہ کرنے میں ہمیں کچھ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے, جیسے ہی ان سے ہماری بات ہوگی ہم پھر بات کریں گے. اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم آپ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ ہمارا یہ پروگرام سن سکتے ہیں. تو جی اس وقت ہمارے ساتھ اب کون ہے؟ حسین جاسا ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. ڈاکٹر جاسا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. تو ڈاکٹر جاسا, افغان مذہبی علماء کے اجلاس پہلے بھی منعقد ہو چکے ہیں, آپ کے خیال میں ملیشیا اور اس کے بعد سعودی عرب میں بھی ہوا, اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اس اجلاس کی اہمیت کیا ہوگی؟ ہم ڈاکٹر عاصم سے بات کر چکے ہیں جن سے ہم نے بات کی تھی کہ سیاست کے نام پر مذہب کے نام پر جہاں پر سیاست ہوتی ہے اس طرح کے اجلاسوں کی کیا اہمیت ہے اور کس طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو عالم میں اسلام میں جو اس وقت جو وحشت کا عالم ہے اور جو دین کی جو ایک وحشتناک سی تفسیر ہو رہی ہے, تو اس میں جو ہے سب سے بڑا کردار علماء کا ہونا چاہیے کہ وہ سامنے آئیں اور وہ جو ہے دین کی صحیح تعبیر کریں کہ اسلام ایک اصلاحی دین ہے, اسلام امن کا دین ہے اور اسلام ترقی اور پیش رفت کا دین ہے. تو اس میں جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے, اس کے بڑے اچھے تاثرات اثرات مرتب ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دین کو ہمیشہ سیاست کا ذریعہ بنایا گیا ہے, وہ ہمارے جو چار طرف افغانستان اور دوسرے ممالک جو ہمارے آس پاس ہیں وہ تو یہی ہوتا رہا ہے, لیکن اگر علماء کرام اس مسیر پہ اس راہ پہ حرکت کریں تو میرے خیال سے یہ اسلام کی بہت بڑی خدمت ہوگی.
اچھا, ہم ڈاکٹر بخت کا نمبر بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اتنی دیر میں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر عاصم سے. ڈاکٹر یوسف سے, آپ کے خیال میں افغانستان میں 20 اکتوبر کو انتخابات بھی ہونے والے ہیں, حکومت کی یہ کوششیں ہیں حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے طالبان کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ وہ پرامن ماحول کو یقینی بنایا جائے جس میں لوگ جا کر اطمینان سے اپنی ووٹنگ کا اظہار کر سکیں, آنے والے ان انتخابات میں طالبان کی سیاسی حیثیت میں شرکت کا کوئی امکان آپ دیکھتے ہیں؟
نہیں جی, اس انتخابات میں تو کوئی امکان نہیں ہے ان کے شرکت کا. اور اس کی جو ہے وہ جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت وہ میدان جنگ میں اس وقت وہ کافی پیش رفت کر چکے ہیں اور کافی جو علاقے ہیں افغانستان کے اس میں ان کی یا تو مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے اور یا جو ہے ان کا کنٹرول جس کو کنٹیسٹڈ کہتے ہیں وہ کنٹرول ہے. تو اس وجہ سے وہ ابھی اس انتخابات میں تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں گے, لیکن شاید اس کے بعد جب حکومت آ جائے گی اس انتخابات کے نتیجے میں تو شاید طالبان جو ہیں وہ زیادہ آمادہ ہو جائیں اس حکومت کے ساتھ بات کرنے میں, اور اس سے پھر یہ ہے کہ امن کی کوئی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے. ابھی تک طالبان کا موقف یہی ہے کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایک لیجیٹیمیٹ حکومت نہیں ہے, وہ امریکہ سے جو ہے وہ ڈائریکٹلی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ابھی ان کی باتیں شروع بھی ہو گئی ہیں. لیکن جہاں تک یہ انتخابات ہیں تو ابھی کافی زیادہ وائلنس ہے اس وقت افغانستان میں اور یہ وائلنس ابھی بڑھ رہی ہے, تو مجھے جو I'm afraid کہ یہ وائلنس جو ہے یہ انتخابات کو بھی اپنی لپیٹ میں نہ لے. تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ یہ جو انتخابات ہیں یہ پرامن ماحول میں ہو جائیں تاکہ ایک ایسی گورنمنٹ افغانستان میں آ جائے جس کو زیادہ جو افغانستان کے لوگ ہیں اور جو طالبان ہیں وہ بھی اس کو ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کے طور پر وہ ایکسیپٹ کر لیں تاکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت شروع ہو سکے.
ڈاکٹر یاسا, آئندہ ماہ افغانستان میں ہونے والے انتخابات میں آپ طالبان کی طرف سے تعاون کی کیا صورت دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا پرامن ماحول قائم کرنے کی کوشش کریں گے جس میں ووٹرز جو ہیں وہ بغیر کسی خوف و خدشے کے وہاں جا کر اپنی بات کا اظہار کر سکیں؟ ڈاکٹر یاسا,
رائے میں یہ اس کا امکان کم نظر آتا ہے کیونکہ جیسا کہ میرے بھائی نے فرمایا کہ طالبان نئی حکومت کو لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں, نئی انتخابی پروسیس کو وہ لیجیٹیمیٹ مانتے ہیں, تو اس میں ابھی تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جس سے کوئی امید کی فضا قائم ہو. ایسا لگتا ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کو نہیں مانتے ہیں اور وہ جو ہے کسی بھی صورت میں معاونت نہیں کریں گے اس پروسیس میں, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جو وحشت کی فضا جو فی الحال افغانستان میں حاکم ہے ان دنوں میں شاید اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو.
اچھا ڈاکٹر یوسف صحیح, آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کے مذہبی علماء کا یہ جو مشترکہ اجلاس ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہوا ہے قیام امن کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل واقعی طے کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ بالکل کوئی کامنٹ, ہماری سیگمنٹ ختم ہو رہی.
اس سے تو امن کے لیے کوئی لائے عمل جو ہے وہ یہ کانفرنس جو ہے اس میں کوئی مدد نہیں دے سکتا ہے. یہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا یہ ایک جس کو کہتے ہیں پی آر جو ایک ایفرٹ ہے, تو یہ ایک کوشش ہے تعلقات عامہ کے لیے اور پبلک ریلیشنز کے لیے یہ ایک کوشش ہے, لیکن اس سے سچ جو ہے کوئی کنکریٹ کوئی بھی پیس پروسیس پہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ ایک مل بیٹھ لیں گے, فوٹو آپ ہوگا اور ایک شیر سرخیاں بن جائیں گی, لیکن اس سے پیس پروسیس پہ کوئی کنکریٹ جو ہے اثر نہیں ہوگا.
اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر یاسا سے, ہم اپنی دوبارہ بات کرتے ہیں. اور آخری سوال بھی ہے میرا یہ, ڈاکٹر یاسا, آپ سمجھتے ہیں کہ افغان انتخابات سے قبل صورتحال کو پرامن بنانے کے لیے طالبان مصالحتی عمل کچھ کر سکیں گے کم سے کم؟
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان نے جو ہے وہ افغان حکومت سے ڈائریکٹلی بات کرنے سے تو انکار کر دیا ہے, اور وہ جو ہے اس وقت کسی طرح انگیج ہیں, جو ایک ڈاواڈول سی کیفیت ہے وہ امریکن کے ساتھ مستقل بات کرنا چاہتے ہیں, تو ان کی اپنی کچھ پیش شرطیں جو ہیں وہ بڑی سنگین لگ رہی ہیں. اس کے بعد جا کے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایک امن کی فضا قائم ہو جب یہ دونوں طرف جو ہے وہ کسی خاص نتیجے پہ پہنچے. وہ ابھی تک اس کی کوئی ایسی صورتحال سامنے نہیں آئی کہ جس سے کوئی امیدواری ہو, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ لاک مذاکرات میں اس کے بڑے منفی اثرات انتخابات پر ہوں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسین یاسا ہمارے ساتھ تھے. اب ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارا ساتھ دیں گے, یہاں کاٹو انسٹیٹیوٹ سے سحر خان ہیں اور پاکستان سے ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فاروق حسنات. دونوں کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر حسین یاسا اور ڈاکٹر عاصم یوسف زئی کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس پروگرام میں حصہ لینے اور ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے بعد عالمی سطح پر لیڈروں کی طرف سے رد عمل سامنے آ رہا ہے. اس وقت ہم ایران کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایران کے صدر نے عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری سمجھوتے کو قائم رکھنے کی کوششوں کو سراہا ہے. امریکہ اس سمجھوتے سے الگ ہو چکا ہے. صدر روحانی کہتے ہیں کہ سمجھوتے کے تحت جن فائدوں کا ذکر ہے جب تک ان پر عمل ہوگا ہم بھی سمجھوتے کی پاسداری کریں گے, لیکن اگر صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس دوسرے راستے اور حل موجود ہیں. کیا اس بیان کو امریکہ کی طرف سے عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کے تناظر میں دیکھا جائے؟ یہ پابندیاں نومبر میں لاگو ہوں گی. سحر آپ کیا کہیں گی؟
جی دیکھیں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیشہ انہوں نے ایران کے خلاف بات کی ہے, تو جو ان کے ریمارکس تھے یو این جنرل اسمبلی میں یہ بالکل جیسے کنسسٹنٹ ہیں. اور ایران کے پیچھے خاص طور پر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت عرصے سے ہے, اور بلکہ صرف ایران کے پیچھے نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں خاص طور پر یورپین ممالک وہ بھی جو ہیں ایران کے ساتھ تجارت کم کریں, اپنے تعلقات کم کریں. اور آئی تھنک یہ ذرا اب یو این پہ جا کے کہنے کا انہوں نے زیادہ افیشل کر دیا ہے.
اچھا ڈاکٹر حسنات, یورپ اور ایران اس سمجھوتے کے حوالے سے ایک طرف ہیں جبکہ امریکہ الگ ہے. اس صورتحال سے عالمی سطح پر امریکہ اور اس کی شراکت داری کے نظریے کو کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں؟
جی اس میں صرف یورپینز بھی ہیں اور چین اور روس بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اس کی سائڈ لائنز پہ یورپین یونین نے ان کی میٹنگ تھی بہت اہم, اور اس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ ہم ایسا ایک رجیم اسٹیبلش کرتے ہیں جس سے ہم جو ان کی اتنی پابندیاں لگائی ہیں صدر ٹرمپ نے ان کو کیسے ان کا کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں, اور ایران اور یورپین یونین اور اس میں جو چین اور روس بھی شامل ہے یہ اپنی تجارت ایران کے ساتھ جاری رکھ سکیں, پابندیوں کی جو اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں ان میں آئے بغیر. یہ ایک بہت بڑی نشاندہی ہے اس بات کی کہ جب ایک ملک لگاتا ہے سینکشنز کسی پہ بغیر کسی جواز کے, کوئی وجہ نہیں تھی, تو اس کا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہی کامیاب ہوتی ہیں سینکشنز جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے لگے ہیں, سیکیورٹی کونسل کی طرف سے لگے ہیں. یہاں میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو معاہدہ ہے صدر ٹرمپ جس میں سے یونیلیٹرلی باہر نکلے ہیں یہ سیکیورٹی کونسل نے انڈورس کیا ہوا ہے. دوسرے الفاظ میں سیکیورٹی کونسل کی وائلیشن ہے, یونائیٹڈ بین الاقوامی قوانین کی وائلیشن ہے, اور ایک ٹرسٹ کی وائلیشن ہے کہ ایک ملک معاہدہ کسی سے کرتا ہے تو دوسرا صدر آ کے کہتا ہے میں پہلے صدر کے معاہدے کو نہیں مانتا, جبکہ معاہدے ہم جانتے ہیں ممالک کے درمیان ہوتے ہیں, افراد کے درمیان نہیں ہوتے. اس لیے یہ ایسی صورت حال ہے کہ جس میں جب آپ دوسرے ممالک بھی جب دیکھیں گے کہ یورپین نے یہ سٹینڈ لیا ہے, اس نے چین نے اور روس نے بھی یہ سٹینڈ لیا ہے, تو وہ بھی پھر بہت سے وہ بھی طریقے ڈھونڈیں گے جس سے یہ سینکشن رجیم صدر ٹرمپ کی ہے جس سے وہ بچ کے ہٹ کے اور وہ ایران کے ساتھ تجارت اور تعلقات تو خیر وہ رکھیں گے, تو اس سے پھر ایک دھچکا پہنچے گا صدر ٹرمپ کی پالیسیز کا. اور وہ پہلے بھی ویسے کہہ چکے ہیں کہ وہ گلوبلائزیشن میں نہیں بلیو کرتے, وہ یونیلیٹرل ایکشن میں بلیو کرتے ہیں, اور چین کو بھی انہوں نے کہا وہ مداخلت کر رہا ہے ان کے انتخابات میں آنے والے, روس کو بھی, سب کو, ساری دنیا ہی کو انہوں نے, اور پھر ساری دنیا ہنسی بھی ان کے اوپر جب انہوں نے ایسی وہ بات کی کہ میں بہت کامیاب شخص ہوں. تو اس لیے لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ قائم رہے گا. یہ معاہدہ ویسے بھی اچھا ہے, ایران نے بھی بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے یورپین نے, اس لیے کہ اس سے جو نیوکلیئر پھیلاؤ ہے اس میں ایک رکاوٹ آتی ہے, اور اگر یہ معاہدہ ٹوٹ جائے اور ایران پھر سے یورینیم کو انرچ کرنا شروع کر دے اور اٹامک پروگرام کی طرف جائے تو پھر باقی جو خطے کے ممالک ہیں وہ بھی یہی شروع کر دیں گے, اور اس سے ایک جوہری جو پھیلاؤ ہے اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. لیکن ایران نے بھی بہت میچورٹی دکھائی ہے, یورپینز نے بہت دکھائی ہے, اور وہ معاہدے کے اوپر قائم ہیں. تو صرف یہی ہے کہ ایک ہی ملک جو ٹرمپ صاحب ہیں وہی باہر نکلے ہیں, باقی تو معاہدہ قائم ہے وہیں سے.
اچھا ہمارے ساتھ کچھ یہ کالرز بھی ہیں, گلفام بنگش ہیں, ممتاز علی چانڈیوں ہیں, محمد مشتاق ہیں, عمر دین ہیں, موسیٰ مسعود ہیں. ہم اپنے سننے والوں کے نام اسی طرح پڑھتے رہیں گے, ہمارے ساتھ آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں ہم یہ بھی بات اپنے سننے والوں کو بتائیں کہ سحر خان سے اور ڈاکٹر فاروق حسنات سے ہم نیو یارک میں ہونے والے جنرل اسمبلی کے اجلاس کی بھی کچھ چیدہ چیدہ بات کریں گے. ابھی ہمیں بتا رہی ہیں ہماری ساتھی جو کہ اس وقت سارا زمان وہاں پر موجود تھیں, وہ اس وقت ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ انہیں ایک خاص انٹرویو کرنا ہے ایلس ویلز سے, جس کی وجہ سے وہ خود تو نہیں آ سکیں گی لیکن ان کا کیا ہوا انٹرویو سنوائیں گے, اور اس کے بعد ہم سہر سے اور ڈاکٹر فاروق حسنات سے اس پر ان کے تاثرات بھی لیں گے. تو اس وقت ایران میں مقیم پاکستانی تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی نے ایران کے ہی موضوع پر ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس انتباہ کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے رویے کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے کیا کہا, یہ سنتے ہیں.
کہ جو حکام ہیں وہ بھی اس بیان کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد نے جب یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ کو ایران کے اندر لے کے جائیں گے, تو گویا وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دھمکی تھی یا وہ بیان تھا, وہ موقف تھا, اور اس کے جواب میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ داعش کے نام سے ہوئی ہیں یا چاہے آواز کے اندر آوازیہ گروہ کی جانب سے ہوئی ہیں. تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ ان کی توجہ پوری کی پوری جو ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب ہے, چونکہ پچھلے چند ماہ کے اندر ان دونوں ممالک کی طرف سے اس طرح کے باقاعدہ بیانات سامنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آ رہا ہے. ورنہ عمومی طور پر یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور سعودی عرب کو اس کو لو پروفائل میں رکھا جاتا تھا, لیکن پچھلے چند دنوں سے بالخصوص آواز کے واقعے کے بعد تو یہ صورتحال ہے کہ وہ چار ممالک کو بنیادی طور پہ اس کا جو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات.
سحر رپورٹوں کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کہا ہے کہ وہ تہران کی ریڈ لائنز کا احترام کریں ورنہ جوابی رد عمل کا سامنا ہوگا. ایران, سعودی عرب اور یو اے ای کو ایران کی فوجی پریڈ پر حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں کی فنڈنگ کا الزام دیتا ہے جس سے دونوں جگہ سے انکار کیا جاتا ہے. اس پس منظر میں مشرق وسطی میں امن کی صورتحال کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟
دیکھیے, یہ جو ایران نے کہا ہے, خاص طور پر ان کی ریولیوشنری گارڈس نے جو سعودی عربیہ اور یونائیٹڈ عرب امارات کو کہا ہے کہ آپ ہماری جو یو نو ریڈ لائن ہے اس کو کراس نہیں کریں, آئی تھنک ایران جو ہے ایک لحاظ سے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کیا کر رہا ہے, اور یہ بہت عرصے سے یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں زبانی جنگ چل رہی ہے, اور یہ ہم سیریا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت کبھی کبھی اسرائیل نے بھی جو ہے ایرانی جہازوں کو اٹیک کیا ہے. تو آئی تھنک یہ آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ میں یہ بات جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو جنگ ہے, یا تو آپ سمجھیں کہ مذہبی لائنس پہ ہے یا اسٹریٹجک لائنس پہ ہے, یہ اب آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. تو آئی تھنک ایران, کیونکہ خاص طور پہ اب امریکہ کے بھی سینکشنز اس کے اوپر ہیں, یورپین ممالک سے بھی ان کی تجارت آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے امریکن سینکشنز کی وجہ سے, تو آئی تھنک سعودی عربیہ اور یو اے ای کو یہ لگ رہا ہے کہ ایران کمزور ہے, لیکن ایران یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے, اور بلکہ صرف کمزور بھی نہیں ہے, اگر کوئی سعودی عربیہ یا یو اے ای نے ایسا ایکشن لیا ہے تو ایران کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو ریٹیلیٹ کر سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ پوری ریجن کے لیے ایک بہت خراب بات ہوگی اگر واقعی ایک اور جنگ ہوئی خاص طور پہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان.
اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہمارے سارا زمان ہمارے ساتھی نے جوائن کرنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ ایلس ویلز کے انٹرویو کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکیں گی. ہم آپ کو ایک انٹرویو سنوائیں گے جو سارا زمان نے کل کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب, پاکستان کے وزیر خارجہ سے, اور اسی کے تناظر میں پھر ہم بات کریں گے خطے کی آپ سے بھی اور ڈاکٹر حسنات سے بھی. ڈاکٹر حسنات, اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس سیگمنٹ کی طرف چلیں, آپ کو میں یہ آپ ایک سوال کا جواب دیتے چلیے کہ سعودی عرب اور یو اے ای امریکہ کے حلیفوں میں بھی شمار ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ نئی پیش رفت اسی پس منظر میں ہے جو ایران کی طرف سے ہے, یا پھر سعودی عرب اور ایران کی عرصے سے جاری مخاصمت اس صورتحال کے پس پردہ کار فرما ہے؟
میرا خیال ہے فوری اٹینشن تو تھی شروع سے, لیکن فوری طور پر یہ صدر ٹرمپ کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے, ان کی انکریجمنٹ کا. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے یمن کے حالات, اس میں بھی یو اے ای بھی انوالوڈ ہے. یو اے ای بہت چھوٹا سا ملک ہے, نقشے پہ نظر بھی نہیں آتا, لیکن ان کا پچھلے سالوں میں بہت ہی اگریشن اور بہت ہی اگریسو انہوں نے ایک اپنایا ہوا جس سے ان کو خاصا نقصان بھی بعد میں ہو سکتا ہے. پھر دوسرا دیکھیے آپ, جو قطر کے ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے ابھی تک اس کا بلاکیج جاری ہے, بلکہ اس کے ارد گرد ایک نہر بنا رہے ہیں سعودیز اور اس کو جزیرہ تاکہ وہ بن جائے, اور یہ بھی کہا گیا کل پرسوں ہی کہ اس کو ہم 40 سال تک بھی ہم قطر کے خلاف لڑ سکتے ہیں. تیسرا, انہوں نے محاذ شام کے خلاف تو کھلا ہی ہوا تھا, اس لیے جو خطے میں کشیدگی ایک قسم کی ہے یہ صرف ایران اور سعودی عربیہ تک محدود نہیں ہے, بلکہ اس میں دوسرے ممالک بھی انوالوڈ ہیں. اور یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ دیکھیے قطر کو انہوں نے بلاکٹ بالکل کر دیا, پانی تک ان کا بند کر دیا. رمضان کا زمانہ تھا جب انہوں نے کیا
جی.
قطر نے اس بلاکٹ کو توڑا اور قطر نے اپنے جو ان کے معاملات تھے وہ انہوں نے جاری رکھے, بلکہ انہوں نے ترکی کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات بنا لیے. اور یہاں یہ بھی میں کروں, ترکی سے یاد آیا کہ یو اے ای نے ترکی کو بھی دھمکی دی ہوئی ہے, ترکی کو بھی دھمکی دی ہوئی ہے, ایران کو بھی دھمکی دی ہوئی ہے, پاکستان کے ساتھ بھی نہایت خراب تعلقات ہیں. تو آپ سوچئے
تو یہ سارے جیسے مختلف بلاک بن رہے ہیں.
جی بالکل بلاک, آپ نے صحیح کہا, بلاک بن رہے ہیں جی.
اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں سحر اور ڈاکٹر حسنات کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے بارے میں بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے چکوال سے عبدالعزیز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہیں جی؟ آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام.
بہت بہت شکریہ جی.
ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہیں.
بہت بہت شکریہ جی.
اور میری صرف ایک اپنی معلومات کے لیے گزارش ہے کہ یہ جو صدر ٹرمپ صاحب کے احکامات ہیں یا جو بھی ہیں, میں اپنے پورے ایکسپیرینس میں کسی بھی ایسے امریکن پریزیڈنٹ کی کوئی ایسی بات نہیں سنی. کیا یہ پریزیڈنٹ ہیں یا جیسے ایسے تو یہ جیسے
جی میں آپ کی بات سمجھ گئی عبدالعزیز صاحب. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ امریکہ میں دو پارٹی سسٹم ہے, عام طور پر دو پارٹیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں, ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی. صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے اور انہوں نے انتخابات میں کامیابی حاصل کر کے باقاعدہ طور پر امریکہ کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رکھا ہے. تو آئیے اب ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر فاروق حسنات اور سحر خان ہمارے ساتھ ہوں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے بارے میں جو نیو یارک میں ہو رہا ہے, جہاں دنیا بھر سے لیڈرز اس فورم پر جمع ہیں اور اہم امور پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے. پاکستان, افغانستان اور بھارت سے اعلی حکام بھی اس اجلاس میں شریک ہیں. ہمارے ساتھی سارا زمان اجلاس کی کوریج کے سلسلے میں نیو یارک میں ہیں, جہاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ان کی دوسرے لیڈروں سے ملاقاتوں اور پاکستان کے نقطہ نظر پر بات کی ہے. یہ ایک مختصر انٹرویو پیش ہے جس کے بعد ہم براہ راست سارا سے بات بھی کر سکیں گے, کیونکہ وہ شاید کوشش کریں گی کہ وہ اس کانفرنس سے نکل کر ہمارے ساتھ بات کر سکیں. اور ہمارے تجزیہ کار سحر خان اور ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسی انٹرویو کے تناظر میں ان سے ہم بات کریں گے. تو آئیے پہلے آپ کو سارا زمان کا یہ انٹرویو سنواتے ہیں.
امریکہ کے بڑے کچھ واضح مطالبات ہیں, پاکستان ٹھوس طریقے سے کیا کر کے دے سکتا ہے؟
پاکستان مسلسل یہ کہتا چلا آیا ہے کہ کوئی فوجی حل نہیں ہے افغانستان کی صورتحال کا, حل ہے گفت و شنید اور حل ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ. افغانستان کے اندر افغان جو ہیں دو سوچیں آپس میں ان میں ٹکراؤ ہے, اب ان کو مل بیٹھ کر اپنا مستقبل کا تعین کرنا ہوگا کہ کس قسم کا افغانستان چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں تو کن ٹرمز پر چاہتے ہیں, اور ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم تو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں نا.
لیکن افغانستان کا اور امریکہ کا یہ جو مطالبہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے کسی قسم کی دہشت گردی سرحد پار نہ ہو, حملے سرحد پار نہ ہوں, اس کو پاکستان روکے, اس زمین میں آپ کیا کہیں گے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ افغانستان کے خلاف یا کسی کے خلاف استعمال کرے. یہ ہماری اب بالکل واضح سٹیٹڈ پالیسی ہے اور اس پر اتفاق ہے. ایک نمبر دو, ہم نے اپنی سرزمین کو محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. وہ علاقے جس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں اسکول کھل گئے ہیں, وہاں کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، وہاں کے بازاروں میں رونق لوٹ آئی ہے، وہاں کی روشنیاں بحال ہوئی ہیں، تو ہم نے تو بے پناہ اقدامات اٹھائے ہیں جن سے بہتری آ رہی ہے اور ہمارے ایریاز الحمدللہ آج کلیئر ہو چکے ہیں. آج دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بارڈر کے اس پار سینچریز ہیں اور وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہیں، اور ان سینچریز کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور کچھ طاقتیں اس خطے کی کس طرح انہیں استعمال کر رہی ہے پاکستان کے خلاف.
اور ایک کوئک کوسچن میرا ہے صرف، ایک اسٹرینج انسیڈنٹ پھر سے ہوا جہاں پہ آپ کی طرف سے ایک ویڈیو پیغام آیا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گفتگو شنید بریف ہوئی، آپ نے اس کو انفارمل میٹنگ کہا. اب جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے یو ایس کی، وائٹ ہاؤس کی، اس کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا کہ نہیں صرف ہینڈ شیک ہی ہوا. تو یہ ان اے وے ریمینیسنٹ ہے جس طرح سے سیکرٹری پومپیو اور عمران خان صاحب کی فون کال پہ ہوا تھا، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟
بڑا واضح ہے، ملاقات تھی، مختصر تھی، لیکن میں نے ان سے بالکل کہا کہ ہمیں اپنے تعلقات کو ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مجھ سے اتفاق کیا. تو میں وہاں موجود تھا، میں سمجھتا ہوں جن نے بیان دیا ہے وہ موجود نہیں تھے، ان کے بیان میں اور میرے بیان میں تھوڑا فرق ہے.
تھینک یو سو مچ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
ابھی آپ نے سنا سارا زمان ہمارے ساتھی بات کر رہی تھیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور انہوں نے اس کے بارے میں افغانستان اور خطے میں مختلف اپنے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ نئی حکومت پاکستان کے اندر جو آئی ہے عمران خان کی قیادت میں وزیر اعظم کی، تو کیا اس کا موقف ہے، اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہم بات کرتے ہیں سحر سے، پوچھتے ہیں سحر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں امریکہ کے پاکستان کے تحفظات کے حوالے سے نقطۂ نظر میں کسی تبدیلی کا امکان ہے نومنتخب حکومت کا موقف جاننے کے بعد، یا آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی اس سلسلے میں مزید بات چیت ہوگی اور بات آگے بڑھے گی؟ سحر ہے ہمارے ساتھ؟
جو سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو ہیں وہ گئے ملنے عمران خان سے اور شاہ محمود قریشی سے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے یہ بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ کوالیشن سپورٹ فنڈز کو کاٹیں گے، جو انہوں نے پہلے جنوری میں اعلان کیا تھا کہ ہم وہ کاٹتے رہیں گے فنڈز. تو میرے خیال میں پاکستان اور امریکہ کے جو خارجی تعلقات ہیں وہ ابھی لو پوائنٹ پہ رہیں گے، کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پالیسیز بدلیں، اور خاص طور پہ اگر آپ افغانستان کے لحاظ سے دیکھا جائے، اب انہوں نے ظالم خلیل زاد کو بھی ایک اسپیشل ایڈوائزر بنا دیا ہے. خلیل زاد صاحب کا ہمیشہ پاکستان کی طرف ایک نیگیٹو اوپینین رہا ہے، وہ پاکستان کے بہت ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور ایک لحاظ سے بہت کریٹیکل بھی رہے ہیں. آئی تھنک ایک چیز ہو سکتی ہے جو شاید امریکہ اور پاکستان کے خارجی تعلقات میں امپروومنٹ لے کر آئے، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان طالبان کو کنونس کر سکتا ہے کہ وہ افغانی حکومت کے ساتھ بات چیت کرے، اور امریکہ حکومت کے ساتھ وہ بات چیت کرنے چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ افغانی حکومت کے ساتھ بھی عمل مذاکرات کریں تو شاید امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑی سی امپروومنٹ آ جائے. لیکن میری نظر میں فی الحال کم از کم ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے تو مجھے کوئی سائن نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ہارڈ لائن اپروچ ختم ہو جائے ان کی.
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے کہ ایک سوال آپ سے اور کریں گے. اب پہلے ہم ڈاکٹر حسنات سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر حسنات، آپ کے خیال میں اس وقت اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو ایک اجلاس ہو رہا ہے، سالانہ اجلاس ہے جس میں دنیا بھر سے قیادت آتی ہے اور اپنے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کرتی ہے، پاکستان میں نئی منتخب حکومت آئی ہے جو تبدیلی کے نعرے پر آئی ہے، آپ کے خیال میں اس وقت جو آپ نے دیکھا بھی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جس طرح کے موقف کا اظہار کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وزیر خارجہ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ درست نہج کی طرف بڑھ رہے ہیں؟
جی پاکستان بالکل، جو نئے حالات اصل میں تبدیل ہو رہے ہیں اور جو کہ حکومت کے آنے سے پہلے ہی ری الائنمنٹ ہو رہی تھی اس علاقے میں، وہ ری الائنمنٹ اور زیادہ پختہ ہو گئی ہے اس لیے کہ صدر ٹرمپ کا جو ایریٹک اور بڑا ان کا جہرانہ جو رویہ ہے اس کی وجہ سے. اس لیے پاکستان کا جو اس وقت جو پاکستان دیکھ رہا ہے وہ چین کے ساتھ بہتر تعلقات دیکھ رہا ہے. آدمی چین کبھی چین سے ہو کے آئے ہیں، حال ہی میں ایک دو دن ہوئے، اب وزیر اعظم بھی چین جا رہے ہیں جبکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں 3 مہینے تک پاکستان سے باہر نہیں نکلوں گا. چین کے بھی وزیر خارجہ آئے اور اس کے بعد ایران کے بھی آئے، ترکی کے بھی آئے. تو اس لیے یہ نئی الائنمنٹ جو ہے جس میں روس بھی شامل ہے، تو یہ اس کی طرف پاکستان کی توجہ ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ بہرحال ایک اہم ملک ہے دنیا کا,
سارا کا لمبا چوڑا ہی
پاکستان جی چاہے گا کہ حکومت نئی حکومت چاہے گی کہ ان کے ساتھ کم سے کم ایگریشن کی پالیسی نہیں ہونی چاہیے, اگریسو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے آگے کوئی نظر نہیں آ رہا راستہ کہ اس میں کسی قسم کی امپروومنٹ ہوگی. کیونکہ اسی نقطے کے اوپر صدر ٹرمپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان تعاون کرے, اور بہت وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ بات نہیں کرتے کیا تعاون کرے, کس طرح کا کرے. اصل مصیبت تو اصل جو پرابلم ہے وہ افغانستان کے اندر ہے, اور اصل پرابلم امریکہ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے افغانستان کے اس کے اندر ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ پاکستان کو کہیں کہ آپ, جیسے ابھی بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے کہنے میں نہیں ہے طالبان, طالبان کے اپنے ڈائنامکس ہیں, وہ اپنی مرضی سے آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر, ان کے کوئی 25-26 گروپ بھی ہیں اور وہ وہاں پہ کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں. تو بات کی تو وہ کرنے یا میز پہ وہ بیٹھیں کہ جن کو وہاں پہ شکست ہو رہی ہو, اور وہ پھر ایک ڈپلومیسی کا طریقہ اختیار کریں. اس طرف انہوں نے بالکل پن ڈاؤن کیا ہوا ہے افغانستان کی حکومت کو اور امریکن فورسز کو بھی اس علاقے میں, اور اپنی مرضی سے وہ کاروائی کر رہے ہیں, جبکہ داعش بھی وہاں
جی. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم پہلے بات کر چکے, ہماری پہلی سیگمنٹ اسی کے بارے میں تھی کہ وہاں سے وہ جو پاکستان میں آج علماء کونسل سے اجلاس ایک ہو رہا ہے, لیکن آپ یہ بتائیے کہ میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان کی نئی منتخب حکومت سے جس طرح کی توقعات کی جا رہی تھیں, کیا وہ اس پر پورا اتر رہی ہے؟ عالمی سطح پر بھی جی, بین الاقوامی سطح پر بھی, خارجہ پالیسی کے حوالے سے.
خارجہ پالیسی تو بالکل چین اور روس اور وہی سعودی عربیہ کو کہا شاید انویسٹمنٹ جو تھوڑی بہت کریں, اور ایران کے ساتھ بہتر تعلقات اور ترکی کے ساتھ, باقی امریکہ کے ساتھ ایگریشن کی پالیسی بالکل نہیں. کوشش یہی ہے کہ وہاں ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ ہوگا, لیکن بہرحال کوئی امید نہیں ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ آگے آپ کے کوئی مدد کرے گا یا کوئی وہ کرے گا. اس لیے کہ دیکھیے, اگر انہوں نے وہ جو فنڈ میں بند کیا ہے تو اس پہ پاکستان نے کوئی زیادہ ریئیکشن شو نہیں کیا. آپ انہیں یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت سے ہی فنڈ بند کیے گئے تھے تو انہوں نے نیٹو سپلائی بند کر دی تھی یہاں پہ,
جی
نیٹو کی سپلائی کو افغانستان ہی جانے دے رہے تھے. تو اس حد تک یہ حکومت نہیں گئی, ابھی یہ دیکھ رہی ہے کہ حالات کس رخ پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہ ایک خاص اپنی پالیسی بنائے گی. بالکل ان کا رخ زیادہ چین کی طرف, جیسے میں نے پہلے کہا, جو نیا یہاں پہ اتحاد بن رہا ہے اس خطے میں, کافی حد تک بن بھی چکا ہے, تو ساری کنسنٹریشن اس کی طرف ہی ہو رہی ہے.
اچھا سہر, آپ سے چلتے چلتے ایک اور ہم سوال کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ سن رہی تھیں کہ ڈاکٹر حسنات بھی کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی میرا بھی آپ سے یہی سوال تھا کہ عام طور پر یہی پاکستان کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے کوئی ایسے استد بلا تفریق کاروائی کی جاتی ہے عسکریت پسندوں کے خلاف اور در اندازی کوئی نہیں ہوتی, اور دوسری طرف یہ بھی بات وہ کرتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ ان کا جو پہلا اثر و رسوخ تھا جس کی بات مانی جاتی تھی اب اس طرح کا اثر و رسوخ نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات اور افغانستان کے تعلقات میں صرف ایک یہی بڑا نقطہ ہے, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایسی صورتیں ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, آپ کے ادارے میں کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے؟
ہمارے ادارے میں اور کم از کم جو میرے خیالات ہیں اس معاملے میں, دیکھیں امریکہ بھی جو ہے وہ ذرا انکنسسٹنٹ ہے اپنی افغانستان پالیسی کے اوپر. تو جیسے امریکہ ایک, جیسے آپ نے بھی کہا, ایک طرف کو پاکستان کو کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں, اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ طالبان کی مدد نہ کریں, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ طالبان کو آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لے کر آئیں. تو میرے خیال میں امریکہ کے اندر ایک انکنسسٹنسی ہے افغانستان کے معاملے میں, اور وہ جو انکنسسٹنسی ہے اس کا اثر ہم دیکھتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے خارجی تعلقات میں. اب یہاں تک یہ بات ہے کہ پاکستان کا کیسا ریلیشن شپ ہے طالبان کے ساتھ, باقی ہے کہ شاید ابھی پاکستان اور طالبان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اور جو پہلے لیوریج پاکستان کا ہوتا تھا طالبان کے اوپر وہ شاید اب کم ہو گیا, کیونکہ طالبان بھی اب بہت طاقتور ہو گئے. جو طالبان 2001 کے تھے وہ 2018 میں بہت ایوالو ہو گئے ہیں, کافی سال گزر گئے اب, لیکن پھر بھی پاکستان اور طالبان کے درمیان ایک آپ سمجھے ریلیشن شپ ہے, خاص طور پر امریکی, خاص طور پر پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان. تو میرے خیال سے ڈیفینیٹلی امریکہ میں یہ ضرور, آپ پاکستان کو ہمیشہ اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ افغانستان کیا امن مذاکرات کیسے جا رہے ہیں اور پاکستان کا کیا ہاتھ ہے اس میں. لیکن ایک لحاظ سے میرے خیال میں پاکستان کے لیے بھی یہ فائدہ ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر پاکستان طالبان کو کنوینس کر سکتا ہے کہ وہ افغانی حکومت کے ساتھ بات چیت کریں, تو شاید ہم ایک ڈفرینس دیکھ رہے ہیں امریکہ اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کے درمیان. لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ چیزیں بدلیں گی انفارچونیٹلی.
اچھا, اب بہت بہت شکریہ سحر آپ کے وقت کا, بہت آپ سے ہم نے انایکسپیکٹڈلی ٹائم لے لیا زیادہ, کیونکہ ایک تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی پروگرام میں, کیونکہ سارا کو اس وقت آنا تھا اور خود پوری بات کرنا تھی, لیکن ہمیں اب تجزیہ کاروں سے بات کرنا پڑی. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر اسناد, آپ چلتے چلتے مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ ہم ابھی بات کر رہے تھے ایران کے پاسدارانہ انقلاب کی طرف سے جو یو اے ای اور سعودی عرب کے بارے میں بات کی گئی اور بڑے سخت انداز میں بات کی گئی ہے, خاص طور پر ایک چیز جو سامنے آتی ہے مشرق وسطی میں ان بلاکس کے بننے کی جو ہم نے بات کی, شام کی صورتحال پر اس کا کیا اثر ہوگا, کیونکہ ترکی بھی ہے, روس بھی ہے اور ایران بھی وہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور امریکہ کی بھی موجودگی وہاں پر ہے. ایسی صورت میں شام کے آنے والے دنوں میں شام کے اوپر اس کا کس طرح سے امپیکٹ آئے گا, اس طرح سے جو تفریق ہے اور جو یہ تقسیم آ گئی ہے. ڈاکٹر حسنات
جی, میں آواز نہیں آئی, فون لائن کرتی تھی.
جی ڈاکٹر صاحب, میں پوچھ رہی تھی کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایران کی طرف سے جو یو اے ای اور سعودی عرب کو انتباہ جاری کیا گیا ہے, تو ایک چیز جو اس کے حساب سے سامنے آتی ہے اور اس جو تقسیم ہے بلاکس میں بن جانے کی, تو شام کا وہاں پہ بڑا مسئلہ سامنے ابھر کر آتا ہے, جہاں پر ایک طرف تو ترکی, روس اور ایران کھڑے ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب بھی ہے, امریکہ بھی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو نئی اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایران زیادہ شدت سے اپنے موقف پر قائم ہو کر سامنے آ رہا ہے, تو شام کے لیے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا, کیا اس کے لیے صورتحال مزید نہیں خراب ہوگی؟
شام میں ایک بالکل ہی ڈائنامکس جو ہیں وہ بالکل شفٹ ہو گئے ہیں بہت حال ہی میں. جیسے ہم نے دیکھا کہ تہران میں جو سمٹ ہوئی تھی اس میں ترکی بھی, ایران اور روس تھا, اور وہاں پہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ سیز فائر کی جائے اور جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے باہر نکالا جائے. لگ یہی رہا ہے کہ یہی ڈائنامکس چلیں گے اور یہی ممالک مل کر پھر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ ایک دفعہ پوری طرح جب سیز فائر ہو جاتی ہے یا شام کی حکومت پوری طرح حاوی ہو جاتی ہے اس علاقے پہ, تو پھر آئندہ کا کس قسم کی حکومت ہوگی اور کس قسم کا آئین دیا جائے گا اور کس قسم کے جو گروہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے گی, یعنی مائنس داعش اور مائنس القاعدہ والے جو ہیں وہاں جو لوکل وہ گروپ ہیں. یہ میرا خیال ہے اس میں امریکہ نے خود ہی صدر ٹرمپ نے ودرا کر لیا. دیکھیے انہوں نے جنرل اسمبلی میں تو اوپنلی کہہ دیا کہ گلوبلائزیشن میں تو میں بلیو ہی نہیں کرتا, میں تو اپنا یونی لیٹرل اس میں بلیو کرتا ہوں اور پیٹریاٹزم میں بلیو کرتا ہوں اور امریکہ میں صرف کرتا ہوں. انہوں نے خود ہی ودرا کر لیا اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے. تو اب یہ ساری چیز روس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے اور یہ ہوا کہ ترکی اور ایران کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے. اگر ایران اور ترکی کے تعلقات میں کشیدگی رہتی جو کہ شروع میں تھی شام کے معاملے میں, تو پھر یہاں پہ حالات خراب ہو سکتے تھے, لیکن یہ ایک ہی پیج پہ ہیں تینوں ممالک جو کہ اصل پلیئر ہیں وہاں پہ, اس لیے انہوں نے فیصلہ سارا کرنا ہے اور ان سے ان کی طرف ہی دیکھا جا سکتا ہے, جس میں ان کو کامیابی بھی ہوئی, ابھی انہوں نے سیز فائر وہ کروا بھی لیا اور جو وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی باہر وہ نکال رہے ہیں اور آگے کی طرف بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ آگے کی حکومت کس طرح تشکیل دیں اور کس قسم کی وہاں پہ حکومت ہوگی. تو اس لیے یہ لگتا نہیں ہے کہ اس قسم کی کنفیوژن جو ہم لوگوں نے دیکھی تھی عرب اسپرنگ کے بعد جب یہاں پہ سول وار شروع ہو گئی تھی اور اس میں بے شمار بھڑے آگے سے شام میں کوئی سمجھ بھی اس پر نہیں آ رہی تھی کون بھڑا کس کے ساتھ ہے, اب وہ پوزیشن نہیں رہی, اب کافی بہتر ہو گئی ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر امریکن کانگریس کوئی ایسی پیش رفت کرے جس میں وہ اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہم ریکنسٹرکشن جو شام کی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے اور اس میں ہم حصہ لیں گے, تو پھر حالات اور بھی زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور چونکہ شام میں ریبلڈ بھی کرنا ہے کہاں وہاں پہ کافی تباہی ہوئی ہے اور وہاں سے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو یہ بڑی طاقتوں کی کشمکش تھی وڈرال کی پالیسی کی وجہ سے اس کو وہاں پہ کافی حد تک ختم کر دیا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا اور مزید وقت کا بے حد شکریہ. حسن عبدال سے انور خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی خان صاحب السلام علیکم. خان صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟
جی سن رہے ہیں. آواز آ رہی
آ رہی ہے جی بالکل. آپ بتائیے.
میں کہتا ہوں ٹھیک ٹھاک
ہو؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے جی.
بس میں آپ کے پروگرام سن رہا ہوں, پسند کرتا ہوں.
بہت بہت شکریہ. انور خان صاحب چکوال سے ہم سے بات کر رہے تھے. اور اب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی آخری سیگمنٹ کی طرف چلیں, ہمارے ساتھ صابرہ قریشی ہیں جو کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تعارف کرایا کہ انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین کے حقوق کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں انہوں نے, اور سماجی مسائل کے اوپر ان کی گہری نظر ہے, کام کرتی ہیں اور ان ایشوز پر توجہ دلواتی ہیں اور کام بھی ان کے اوپر کرتی ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے آج کی جو امریکہ کی ایک بڑی سٹوری ہے اس پر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. اور آئیے اب ہم پروگرام کی آخری سیگمنٹ کے لیے چلتے ہیں. صابرہ قریشی ہمارے ساتھ ہیں, ان کا پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. السلام علیکم جی. جمعرات کو جب سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی نے سپریم کورٹ کے نامزد جج بریٹ کیوناؤ پر 30 سال قبل جنسی زیادتی کا الزام لگانے والی خاتون کی شہادتوں کی سماعت کی تو خواتین نے کیپٹل ہل پر مظاہرہ کیا. بہت سی خواتین یونیورسٹی کی پروفیسر کرسٹین بلازی فورٹ کی حمایت میں باہر آئیں, لیکن بریٹ کے حمایتیوں میں بھی خواتین شامل ہیں. اس واقعے نے 1991 کے ایک ایسے ہی واقعے کی یاد دلا دی جب اٹرنی انیتا ہل نے اس وقت کے سپریم کورٹ کے نامزد جج کلیرنس تھامس پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا. وائس آف امریکہ کی زلیتسکا ہوک کی رپورٹ ہے, یاسمین جمیل پیش کرتی ہیں. مختصر رپورٹ کے بعد صابرہ قریشی سے بات کرتے ہیں ان کا تجزیہ لینے کے لیے.
کیوناؤ کے مخالف مظاہرین سپریم کورٹ کے باہر اس خاتون کی حمایت میں نعرے لگاتے ہوئے اکٹھے ہوئے جس نے کیوناؤ پر اس دست درازی کا الزام عائد کیا تھا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ اس نے اس کی زندگی بدل کے رکھ دی. ریپبلکنز نے فورٹ کے الزامات کے مستند ہونے پر سوال اٹھایا ہے جو مبینہ الزامات کے کئی سال بعد سامنے آئے. بہت سی خواتین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے مظاہرہ کیا کہ وہ متاثرہ فرد کو مورد الزام ٹھہرانے والے کلچر کو بدلنا چاہتی ہیں. نیشنل ابارشن رائٹس ایکشن لیگ کی الیسے ہف کا کہنا تھا,
وی آر ہیئر ٹو ریمائنڈ پیپل دیٹ ویمن نو ویمن ڈونٹ لائی.
ہم یہاں لوگوں کو یہ یاد دلانے کے لیے ہیں کہ خواتین جانتی ہیں کہ خواتین جھوٹ نہیں بولتی, لیکن کیوناؤ نے کاروائی کے ہر مرحلے پر جھوٹ بولا ہے. لیکن جمعرات کے روز کیوناؤ کے حمایتیوں میں بھی بہت سی خواتین شامل تھیں. ایک نے مخالفین پر مظاہرے کی قیمت ادا کیے جانے کا الزام لگایا. کنسرن ویمن فار امریکہ کی ڈینیل بک کا کہنا تھا, میری خواہش ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے یا انہوں نے ان تنظیموں کے لیے کام کیا ہے جو انہیں مظاہرے کے لیے پیسہ دیتی ہیں. جمعرات کی سماعت نے 1991 میں پیش آنے والا اٹرنی انیتا ہل کا وہ واقعہ یاد دلا دیا جنہوں نے سپریم کورٹ کے نامزد جج پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا. تھامس ڈینیلز کو قبول کر لیا گیا تھا اور ان کی تقرری ہو گئی تھی. کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہل کے واقعے کا امریکی سیاست پر کچھ زیادہ فرق نہیں پڑا تھا, لیکن جنسی حملوں کے بارے میں عوامی اور نجی سطح پر ہونے والی بہت سی بحثیں 1991 کے بعد سے بدل چکی ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ اب کسی ہولناک تجربے کے کسی شخص کی زندگی پر پڑنے والے اثرات اور ان وجوہات پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ بہت سی خواتین ان واقعات پر بات کیوں نہیں کرتی. تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی اختلافات اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے, اور یہی وجہ ہے کہ کیوناؤ کے حمایتیوں خواتین اور مردوں پر فورڈ کی شہادت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہمارے ساتھ ہیں صابرہ قریشی, ایک ہمارے ساتھ اس وقت سارا بھی ہیں اور ساورا قریشی بھی ہیں. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. ساورا سے ہم جلدی سے ایک کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد کل کے پروگرام میں ہم ان سے تفصیلی بات کریں گے. کل ہم راؤنڈ ٹیبل کر رہے ہیں اس حوالے سے, تو پھر ساورا قریشی صاحبہ کو پھر زحمت دیں گے. ساورا, آپ یہ فرمائیے گا کہ جج کیوانو اور ڈاکٹر فورڈ کے اس سارے قصے کا تجزیہ آپ کیسے کریں گی؟ یہ طاقت کا یا پھر جبر کا بیان ہے دو مخالف جنسوں کے حوالے سے؟ آپ کے خیال میں امریکی معاشرہ اس تناظر میں کہاں کھڑا ہے؟
اس کا واقعی ایک سیکنڈ والا تو جواب نہیں, یہ تو گھنٹے والا بھی جواب جسٹس نہیں کر سکتا. لیکن میرے خیال میں اس ملک نے بہت کلیئرلی دیکھ لیا اور دنیا نے بھی بہت کلیئرلی دیکھ لیا جو سامنے نکل کے آیا ہے, جو کہ بہت رنج والی بات ہے کہ ہر ایک نے اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ یہ بات تسلیم کی کہ ڈاکٹر فورڈ بہت زیادہ کریڈیبلٹی کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ پیش کیا تھا جو ان کے ساتھ ہوا واقعہ, اور پھر دوسری سائڈ بھی. سو یہ ہمیں جو علیحدہ کرنا ہے وہ یہ کہ پالیٹکس, جو آپ نے کہا ہے سیاست بیچ میں جو آئی ہے, اور جو ایشو آف سیکشل اسالٹ جس کے خلاف خواتین اور تنظیمیں اور ہر قسم کے ہیومن رائٹس, انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق والے گروپس صدیوں سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
تو اگر ایک سارا سے ایک مختصر سی ہم بات کر لیں, وہ وہاں نیو یارک سے ہمیں کال کریں. السلام علیکم سارا. سارا آپ مجھے سن رہی ہیں؟
جی بہجت, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے.
زارا بالکل, ہمیں بھی پتا ہے کہ اس وقت آپ بہت اس مشکل پوزیشن میں ہیں. آخری دو منٹ ہمارے پروگرام میں, جلدی سے بات کیجئے, پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں. کچھ تفصیلی تو تھوڑی سی تفصیل بتائیے. آپ کا انٹرویو ہم نے سنوایا اپنے سننے والوں کو اور انالسٹ سے ان کی رائے بھی لی. اس وقت آپ کہاں ہیں اور کس چیز کی کوریج ہے؟
جی میں اس وقت نیو یارک میں ہوں, اور اس وقت اب سے کچھ ہی لمحے پہلے ایلس ویلز نے, جو پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کی ٹاپ ڈپلومیٹ ہیں, انہوں نے ایک پریس بریفنگ یہاں پہ دی جس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بات ہوئی اور افغان عمل میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات ہوئی. وائس آف امریکہ کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ پاکستان کی جانب سے کیا کوئی ٹھوس اقدامات نظر آئے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو پچھلے ایک سال کے درمیان, اور دوسرا یہ کہ جو طالبان کے ساتھ امریکہ کے ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں پاکستان کا کیا کردار ہے. تو ایلس ویلز نے کچھ جو پوائنٹ شیئر کیے وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ وہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے براہ راست مذاکرات کے بارے میں کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتی. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے ایک سال کے دوران ٹرمپ انتظامیہ نے کئی بار اپنی مایوسی کا اظہار کیا ہے پاکستان کے جانے پاس, لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ اچھی کنسلٹیشن رہی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات بھی بتائی کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ, انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جس قسم کا جو دہشت گردی کے خلاف اور خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کے خلاف اور افغان عمل میں جس طرح کا پاکستان کا کردار امریکہ چاہتا ہے, پاکستان بھی اسی طرح سے اس پروسیس کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے اور پاکستان اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہتا ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جو دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوگی اس میں انہی موضوعات پہ مزید گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا, اور چونکہ پچھلی کنسلٹیشن اچھی ہوئی ان کو توقع ہے کہ بات چیت آگے بڑھانے میں مدد ملے گی.
بہت بہت شکریہ. سارا زمان نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھیں. سارا کے ساتھ ہم پورے 10 منٹ بات کرنا چاہتے تھے لیکن وہ مصروف تھیں اسی کانفرنس میں جس کے بارے میں انہوں نے بتایا. اس وقت ہمارے ساتھ صابرہ موجود ہیں. صابرہ ایک اور سوال آپ سے ہم کر سکتے ہیں, کوئی ایک ڈیڑھ منٹ ہمارے پاس اور ہے. یہ می ٹو جیسی تحریک نے خواتین کے کازز کو بہت آگے لانے کی کوشش کی, اور خاص طور پر خواتین اب اٹھ کر کھڑا ہو گئیں اس معاملے میں کہ وہ اپنے خلاف کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گی. یہ تحریکیں اس طرح کی کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں؟ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کہاں تک جانا ہے؟
بہت کچھ تبدیل ہوا ہے لیکن ابھی بہت لمبا راستہ, طویل راستہ آگے ہمارے سامنے ہے. کافی کچھ ہے جیسے کہ آپ نے بھی کہا اس می ٹو موومنٹ نے کیا ہے, خاص طور پہ عورتوں کی آوازیں بلند کر دی ہیں اور ان کی وہ خاموشی توڑ دی ہے. اب جو ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں مردوں کے ساتھ زیادہ کام کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ خواتین تو سامنے آ گئی ہیں لیکن وہ جو ایک میسکولینٹی اور مردانہ سوچ ہے اس کو کیسے بدلنا ہے, اس کس طرح سے تبدیل کرنا ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچوں سے لے کے کالج گوئنگ, کالج یہ جو کیمپس والا اسالٹ کے کیسز ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. وہ جو ایک سوچ ہے, ایک نارمیٹو بیہیویئر ہے, ایک سائیکالوجی ہے, ایک سوشلائزیشن کنڈیشننگ ہے, ابھی بھی کیمپسز پہ میل ڈومینیشن کی سوشلائزیشن ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں اب بدلنی ہے مردوں کو زیادہ انوالو کر کے, اور یہ بہت خوشی کی یہ بات ہے, پازیٹیو جو ہے کہ مردوں نے اس کو برباد کرنی شروع کر دی. انہوں نے ان گہرائیوں میں وہ سوچ, وہ سائیکولوجیکل انٹروسپیکشن کرنی ہے جس میں اس کو دیکھنا ہے کہ مرد اپنی سوچ اور اپنا بیہیویئر کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ عورت کو نہ بلیم کیا جائے. عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور بلیم اسی کو ہو جاتا ہے, اٹس بلیم دا وکٹم, جو اس وقت آپ نے ڈاکٹر فورڈ کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا ہے.
جی.
تو یہ ساری چیزیں تبدیل ہونے کے لیے
کافی عرصہ چاہیے,
مردانہ سوچ کو تبدیل کرنا ہے. جو کہ
کل بات ہوگی آپ سے تفصیل کے ساتھ, آج ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. پروگرام کی میزبان بہجت, پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر پیٹر ہنڈلی کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. امریکہ اور خلیج میں اس کے اتحادی خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے دباؤ بڑھا رہے ہیں. خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
ایران کی جانب سے اہواز میں پریڈ پر حملے کے لیے سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور امریکہ وغیرہ کو ذمہ دار قرار دیے جانے کے بعد, جس کی ان ممالک کی جانب سے واضح طور پر تردید کی جا چکی ہے, ایران نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس کی سرحدوں کا احترام نہیں کیا جائے گا تو وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں. اس بارے میں امریکہ کی فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
More harsh rhetoric from the Revolutionary Guards and from the Iranian regime generally is
پاسداران انقلاب اور ایرانی حکومت کی جانب سے عمومی طور پر زیادہ سخت تکرار میرے خیال میں اس بات کی علامت ہے کہ ایرانی حکومت بڑھتے ہوئے دباؤ میں ہے, اور یہ دباؤ امریکی تعزیرات کے سبب ہے جن کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور جن کا واقعی ایران کی معیشت پر اثر پڑ رہا ہے. اور ایسے میں جب ایرانی معیشت زوال پذیر ہے, اس کے لیے شام, لبنان اور عراق جیسے ملکوں میں اپنا اثر بڑھانے میں دشواری ہو رہی ہے. چنانچہ اس سبب سے ایرانی حکومت بہت حساس ہو گئی ہے کہ وہ خطے میں اپنی سرگرمیاں ختم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے. اس سے خطے میں کشیدگی اور زیادہ بڑھنے کا امکان ہے, لیکن یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ امریکہ اور خلیج کی ریاستوں کی ایران کی سرگرمیوں کو روکنے اور محدود کرنے کی حکمت عملی کارگر ثابت ہو رہی ہے. پیرس یونیورسٹی کے ڈاکٹر عطا محمد نے صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا.
سال میں ابھی جو یونائٹیڈ نیشن میں مختلف اسپیچز کی گئی ہیں اور ان میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بات کی گئی اور ایران کے اوپر ایک کھلا ایلیگیشن لگایا گیا ہے کہ ایران مختلف قسم کی ڈی اسٹیبلائزیشن میں منوط ہے, تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشیا کی طرف سے, چائنا کی طرف سے اور خصوصی طور پہ یورپین یونین کی طرف سے ایران کے معاہدے کو سپورٹ دینے کے لیے اور ایران کے ساتھ جو تیل کا جتنا بھی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے انہوں نے ایک واضح موقف اپنایا ہے. اس سلسلے میں ایران کو ایک سپورٹ ملی ہے, تو اس لحاظ سے ایران نے یہ ایک جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنا ایک موقف دہرایا اور اپنی ایک بات کی ہے. ظاہر سی بات ہے ہمیں آج کل یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب, یو ایس اے, یہ ایک ہی پیج پہ ہیں, اور سعودی عرب کے ساتھ باقی مختلف ممالک بھی شامل ہیں جس میں یو اے ای سب سے ٹاپ پہ ہے. تو یہ ایک سعودی عرب کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کے مقابلے میں ایران کی طرف سے ایک جواب دیا گیا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ روس اور چین یورپ کے ساتھ ملا کر مشرق وسطی کے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں, اور یوں خطے کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے اور چین اور روس کی جانب جاتا ہوا نظر آتا ہے. ایران میں مقیم صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر راشد نقوی کا کہنا تھا کہ اس وارننگ کو اس پس منظر پر دیکھنا چاہیے کہ ایران میں ہفتہ دفاع کے عنوان سے تقاریب ہو رہی ہیں جن میں عراق سے 8 سالہ جنگ کی یاد منائی جا رہی ہے کہ کس طرح ایران نے تنہ تنہائی جنگ لڑی. انہوں نے کہا کہ اس وارننگ کا سعودی عرب کے رویے کی روشنی میں تجزیہ لیا جانا چاہیے. ان کے الفاظ
کہ جو حکام ہیں وہ بھی اس بیان کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ جب سعودی ولی عہد نے جب یہ کہا تھا کہ ہم اس جنگ کو ایران کے اندر لے کے جائیں گے, تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دھمکی تھی یا وہ بیان تھا, وہ موقف تھا, اور اس کے جواب میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ داعش کے نام سے ہوئی ہیں یا چاہے احواز کے اندر احوازیہ گروہ کی جانب سے ہوئی ہیں. تو اس لیے اس وقت جو ہے وہ ان کی توجہ پوری کی پوری جو ہے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب ہے, چونکہ پچھلے چند ماہ کے اندر ان دونوں ممالک کی طرف سے اس طرح کے باقاعدہ بیانات سامنے ہیں جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آ رہا ہے. ورنہ عمومی طور پر یہاں پہ امریکہ اور اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا اور سعودی عرب کو اس کو لو پروفائل میں رکھا جاتا تھا, لیکن پچھلے چند دنوں سے بالخصوص آواز کے واقعے کے بعد تو یہ صورتحال ہے کہ وہ چار ممالک کو بنیادی طور پہ اس کا جو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, امریکہ, اسرائیل, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات.
انہوں نے کہا کہ جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے کہ ایران کے ساتھ روس اور چین کے علاوہ خطے کے بعض دوسرے ممالک بھی ایک مزاحمتی بلاک کے طور پر کھڑے ہیں اور یوں بقول ان کے ایران کی پوزیشن مضبوط ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.